بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو پہلے عناوین پر ایک نظر.
ایرانی صدر کا اٹلی کا سفر. مکہ کانفرنس میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کا خطاب. صہیونی حکومت کے جرائم پر عالمی تشویش. آئی اے ای پر سیاسی دباؤ کی نسبت ناوابستہ تحریک کی تشویش. عراق کے ساتھ امریکہ کا مجوزہ سیکیورٹی معاہدہ.
ناظرین ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے گزشتہ ہفتے روم کا ایک روزہ دورہ کیا. ہمارے تجزیہ نگار نے ان کے اس دورے کا اس طرح جائزہ لیا ہے.
ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے روم کے ایک روزہ دورے اور خوراک کے عالمی ادارے فاؤ کے اجلاس میں شرکت کے بعد تہران واپسی پر صحافیوں سے گفتگو میں اپنے دورے کے نتائج بیان کیے. انہوں نے بتایا کہ فاؤ کے اجلاس میں ایرانی ماہرین نے خوراک کے موجودہ بحران کے عوامل اور بنیادوں کی نشاندہی کے ساتھ ہی راہ حل بھی پیش کی. صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے خوراک کے عالمی بحران کا ذمہ دار بڑی طاقتوں کو قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بڑی طاقت نے اپنی جنگ افروزیوں کے ذریعے دنیا کی اقتصادی حالت خراب کر رہی ہیں. ایران کے صدر نے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ افروزی بند کر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. انہوں نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بڑی طاقتوں کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو چلانے کا طریقہ تبدیل ہونا چاہیے. اس کے بغیر موجودہ مشکلات پر قابو نہیں پایا جا سکتا. ایران کے صدر نے روم میں فاؤ کے اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی اور عراق و افغانستان نیز دیگر عالمی مسائل میں اپنے نظریات بیان کیے. صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اپنے ایک روزہ دورے روم میں ٹی وی پر متعدد انٹرویو اور پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے. ان کی پریس کانفرنس کا بڑا حصہ ایران کے ایٹمی پروگرام اور مسئلہ فلسطین سے مختص رہا, جن کے بارے میں انہوں نے صراحت کے ساتھ شفاف گفتگو کی اور نامہ نگاروں کے سوالات کے واضح اور غیر مبہم جواب دیے. ایران کے صدر نے روم میں فاؤ کے اجلاس کے موقع پر اسی طرح جاپان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں امریکہ کے تسلط کو روبا زوال بتایا اور ان ملکوں کے خلاف جو ایٹمی توانائی سے غیر پرامن اور فوجی مقاصد کے لیے کام لیتے ہیں ایران اور جاپان کے تعاون پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ ایران اور جاپان دونوں ہی عام تباہی کے اسلحے کا ہدف بن چکے ہیں, لہٰذا ان دونوں ملکوں کو دنیا کو ایٹمی اسلحے سے پاک بنانے کی مہم کا ایک محاذ تشکیل دینا چاہیے. انہوں نے تمام ملکوں کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر دوستانہ روابط کے فروغ کو ایران کی مرکزی پالیسی قرار دیا اور کہا کہ ایران حتیٰ صہیونی حکومت کے لیے بھی, جو دنیا کی واحد غیر قانونی اور جعلی حکومت ہے, انسانی تجویز پیش کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایسا ریفرینڈم کرایا جائے کہ جس میں تمام فلسطینی شرکت کریں. بہرحال صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے روم میں منعقدہ فاؤ کے اجلاس میں خوراک کے موجودہ بحران کے اسباب کی نشاندہی بھی کی اور اس کا حل بھی پیش کیا کہ بڑی طاقتوں کی زور زبردستی اور جنگ افروزی ختم کر کے انسانی فلاح و بہبود کی پالیسی اختیار کی جائے.
ناظرین ایران کے سینئر سیاستدان سابق صدر اور مصلحت نظام کونسل کے سربراہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مکہ مکرمہ میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں اسلامی ملکوں کے اتحاد و یکجہتی کے استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تجزیہ.
آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مکہ مکرمہ میں اسلامی مذاہب کے درمیان مکالمے کے زیر عنوان منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں اسلامی اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالم اسلام کے اتحاد میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہے. انہوں نے عراق کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کرنے کی امریکی غاصبوں کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کا مقصد عراق پر قبضے کو دائمی شکل دینا ہے. آیت اللہ رفسنجانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج اسلامی دنیا کو ہر چیز سے زیادہ امن امن و سلامتی کی ضرورت ہے، مگر جس علاقے میں امریکہ کے لاکھوں فوجی موجود ہوں وہاں امن اور سلامتی کا احساس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تفرقے اور اختلاف کو عالم اسلام کی مشکلات کی بنیاد قرار دیا۔ اسلامی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ثبات و استحکام اور امن و سلامتی کو ہر چیز کی بنیادی شرط بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کو اس وقت وسیع ظلم اور بے عدالتی کا سامنا ہے۔ اس عالمی نابرابری میں چند تسلط پسند طاقتوں نے دنیا کی اقوام کی دولت و ثروت پر قبضہ کر کے انسانی معاشروں میں شگاف اور خلیج پیدا کر دی ہے، مگر امت اسلامیہ میں الہی اقدار اور انسانی کرامت پر استوار مشترکہ افکار و عقائد کے بنیاد پر اتحاد، ہمدلی اور تعاون کے بنیادی محرکات موجود ہیں۔ جیسا کہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے بھی اپنے خطاب میں کہا، دنیا کی 20% دولت و ثروت اسلامی دنیا کے اختیار میں ہے اور بہترین جغرافیائی علاقے مسلمانوں کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود کہ دنیا کی 1/4 آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور عالمی اداروں اور تنظیموں میں مسلمانوں کے 57 ووٹ ہیں، عالم اسلام ابھی تک اپنے شایان شان اور مناسب پوزیشن حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اس کی وجہ غربت یا توانائیوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل سبب اختلاف و تفرقہ ہے جو اسلامی ملکوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے لیت و لال میں گزرنے والا ہر دن اپنی حقیقی حیثیت اور پوزیشن کی طرف عالمی اسلام کی پیش رفت میں کئی سال کی تاخیر کا سبب بنے گا۔ بنابراین عالم اسلام کو اختلاف و تفرقہ دور کرنے اور مشترکہ اسلامی اصولوں پر یکجا ہونے کے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، تاکہ فلسطین، عراق اور افغانستان جیسے مسائل سے عہدہ برا ہوا جا سکے اور دنیا پر مسلط ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے۔
ناظرین، غاصب صہیونی حکومت نے عالمی سطح پر ظاہر کی جانے والی تمام تر تشویش، مخالفتوں اور اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اپنے وحشیانہ اور انسانیت سوز جرائم کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے جرمنی میں مقیم ممتاز دانشور ڈاکٹر اسلم سید کا تبصرہ۔
آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا، جب تمام امریکی صدارتی امیدوار یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اسرائیل کی سیکیورٹی، اسرائیل سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، تو اسرائیل کو شے نہ ملے گی تو اور کیا ہوگا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ بجائے اس کے کوئی یہ بھی ذکر کرے کہ فلسطینیوں کا بھی حق ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کا، ان کو بھی ضروریات زندگی کی اہمیت ہے ان کے لیے بھی، یہ سب ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہر آئے دن آپ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اعداد و شمار غلط ہیں، اس سے بہت زیادہ ان کو یہ مار رہے ہیں۔ ابھی رپورٹس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو تھوڑی بہت زمین ان کے پاس بچی ہوئی ہے وہ بھی ان سے چھین رہے ہیں تاکہ وہاں پہ یا بستیاں آباد کریں یا وہاں پہ کچھ اور تعمیر کریں، تاکہ فلسطینی جو ویسے نہیں مرتے وہ بھوک سے مر جائیں۔ لیکن ایک خوشائن بات یہ ہوئی ہے کہ فلسطینی اب آپس میں متحد ہونے کی سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس پہ بہت زور دیا ہے، اس بات پہ کہ یہ جو ان کی آپس میں تقسیم ہے، یہ جو ان کا آپس کا جھگڑا ہے جس کو بہت زیادہ ہوا دی گئی حماس اور فلسطینیوں کی، اس کو ختم کرنا چاہیے اور اب اکٹھے بیٹھ کے کچھ اس کا لائحہ عمل تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ہلکی سی ایک روشنی کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باقی تمام دنیا اس وقت سوئی ہوئی ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی کہ ان لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جنہیں ہم فلسطینی کہتے ہیں۔ امریکی تو خیر الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یورپ والوں کو کیا ہوا ہے، دوسرے اسلامی ممالک کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کچھ کرتے اس سلسلے میں، کوئی اس کا سد باب اس ظلم و تشدد کا؟ اور دنیا تو باقی بات کرتی ہے مسلمانوں کی دہشت گردی کی، لیکن اس دہشت گردی کے متعلق کوئی نہیں سوچتا۔
ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای میں ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کے گروپ نیم نے ایک بیان جاری کر کے एजेंसी पर सियासी दबाव डाले जाने के सिलसिले में तश्वीश जाहिर की है और ऐलान किया है कि बाद साम्राज्य ताकतों की जानिब से एजेंसी पर डाला जाने वाला दबाव इस एजेंसी की साख को मजरूह कर रहा है। मुलाहिजा फरमाइए हमारा तबसरा।
एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA में नावाबस्ता तहरीक के रुकन मुल्कों के ग्रुप ने वियना में एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में एक बयान जारी करके एजेंसी पर सियासी दबाव में इजाफे पर तश्वीश जाहिर की है। नैम ग्रुप ने बुध के रोज जारी होने वाले अपने बयान में कहा कि दावों की सदाकत को परखने और ईरान से मुतालिक उमूर के जायजे में हर किस्म की बेजा मुदाखलत और सियासी दबाव खत्म होना चाहिए। नैम ग्रुप ने कहा है कि एटमी उमूर से मुतालिक मसाइल को किसी सियासी दबाव के तहत नहीं बल्कि फनी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाए। नैम ग्रुप का ये बयान ऐसी हालत में जारी हुआ है कि गुज़श्ता दो हफ्ते से अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने एटमी तवानाई की बैनुल अक़वामी एजेंसी IAEA पर सियासी दबाव बढ़ाने के साथ ही ईरान के खिलाफ नफसियाती जंग तेज कर दी है। ईरान के खिलाफ इस नफसियाती और तशहीराती मुहिम में मगरिब के सियासी हल्के IAEA के सरबराह की ताज़ा रिपोर्ट के मुस्बत निकात को नज़रअंदाज करके इस रिपोर्ट को तशवीशनाक करार दे रहे हैं, जबकि मोहम्मद अलबरादी ने अपनी रिपोर्ट में सराहत के साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया है। मगर अमरीका और उसके इत्तेहादी दावा करते हैं कि ये रिपोर्ट ईरान पर दबाव बढ़ाने की तायद करती है। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास के आगाज के साथ ही अमरीका और उसके इत्तेहादियों की ईरान मुखालिफ मुहिम में मजीद तेजी आई है। चुनांचे इजलास के तीसरे दिन अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने एक बयान जारी करके ईरान के खिलाफ अपने बेबुनियाद दावों की एक बार फिर तकरार की। एजेंसी में अमरीका के नुमाइंदे ने दावा किया कि हर गुजरने वाले दिन के साथ ईरान एटमी असलाह बनाने की टेक्नोलॉजी से नज़दीक तर होता जा रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी अपने बयान में बकौल खुद अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की ईरान की जानिब से खिलाफ वर्जी पर तनकीद करते हुए ईरान से मुतालबा किया कि इन मामलों के जायजे के लिए जिनका दावा किया गया है IAEA की दरख्वास्त का जवाब दे। अमरीका और उसके इत्तेहादियों की फजा और माहौल को खराब करने की ये कोशिश नई नहीं है और अफसोस का मकाम है कि IAEA के सरबराह मोहम्मद अलबरादी इस मुहिम से मुतासिर हो गए और उन्होंने मजबूर होकर अपनी रिपोर्ट में बाज जुमाना निकात भी शामिल किए जो हकीकत से कोई वास्ता नहीं रखते। अलबरादी ने अपनी गुज़श्ता रिपोर्ट में भी ईरान के एटमी प्रोग्राम के पुरम होने की तहिद की थी, मगर अमरीका और बरतानिया ने बाज गलत और बेअसास दावे करके और एजेंसी पर दबाव बढ़ाकर IAEA की रिपोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की और इस बार भी ये तशवीश पाई जाती है क्योंकि अमरीका और उसके इत्तेहादी IAEA पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और नैम ग्रुप का बयान इसी हकीकत की निशानदेही करता है।
बढ़ती जा रही है। इस मुखालिफत में इराकी अवाम के सभी तबकात, उलमाए किराम, सियासतदान, इराकी हुक्काम सभी शामिल हैं। अराकीन पार्लियामेंट ने अमरीकी कांग्रेस को एक खत लिखकर वाजे किया है कि अमरीका के साथ कोई भी मुआहदा उस वक्त तक नहीं किया जा सकता है जब तक इराक में बैरूनी अफवाज मौजूद हैं। किसी भी मुआहदे की बुनियादी शर्त यह है कि इराक से गैर मुल्की अफवाज वापस जाए। आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं सियासी उमूर के माहिर गुलशन अब्बास नकवी साहब, तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गुलशन अब्बास नकवी साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आजकल इराक में सबसे अहम मौजू अमरीका का मुजवजा सिक्योरिटी मुआहदा है जी। इस सिक्योरिटी मुआहदे के असल अहदाफ क्या है?
मैं ये समझता हूँ कि अमरीका ने चूँकि इराक पर जो हमला किया था जी, तो उसने अपने कुछ मकासद बयान किए थे ज़ाहरी तौर पर दुनिया वालों को धोखा देने के लिए, अपनी रायामा को धोखा देने के लिए, इराकी अवाम को धोखा देने के लिए। उसमें बाज़ मकासद ये थे कि हम इराक को जमहूरियत दिलाना चाहते हैं, हम सद्दाम की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं और अलकायदा जो है उसके और सद्दाम के साथ उनके आपस में ताल्लुकात हैं, तो उसकी वजह से भी सद्दाम की हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ जमहूरियत। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ ये बयान करना चाहूँगा एक जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, वो ये कि इराक के अंदर आम तबाही फैलाने वाले हथियार जो हैं
मौजूद हैं,
वो मौजूद हैं, तो इसलिए भी वहाँ पर हमला करना और उनको तबाह करना जो है वो ज़रूरी है उसके लिए। یہ وہ مقاصد تھے جو امریکی حکام نے اس وقت بیان کیے تھے. لیکن اس وقت بھی بہت سے مبصرین نے یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے, اور حقیقت اور پس پردہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ نہیں ہیں, بلکہ اس کے پس پردہ دوسرے مقاصد ہیں جن میں خطے کے جو ذخائر ہیں, قدرتی ذخائر, تیل گیس وغیرہ کے جو ذخائر ہیں
ان پر
قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور علاقے میں عالم اسلام کے قلب میں سمجھیے وسط میں اسرائیلی حکومت جو ناجائز حکومت ہے اس کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے اور اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال میں امریکی حکام جو ہیں وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں, اسرائیل کو مضبوط نہیں کر سکے ہیں. اگرچہ وہ جو انہوں نے بیان کیے تھے مقاصد, مثلا صدام کا تو انہوں نے خاتمہ کر دیا, لیکن وہ دوسرا دعویٰ جس کا میں نے ذکر کیا کہ عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار,
وہ تو ملے ہی نہیں,
وہ تو ملے آج تک نہیں ملے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کے مقاصد جو تھے وہ
کچھ اور تھے,
کچھ اور تھے, وہ نہیں تھے جو انہوں نے بیان کیے تھے. تو اصل میں ان کا مقصد یہی ہے کہ علاقے پر, خطے پر جو ہے اپنا تسلط قائم کریں, خاص طور پر عراق کو اپنے قبضے میں رکھیں ہمیشہ کے لیے, یعنی اس پر ہمیشہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم
باقی رکھیں.
تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ مقصد ان کا حاصل نہیں ہو سکا, کیونکہ امریکی حکام اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ہم صدام چونکہ 30 سال سے حکومت کر رہا تھا اور ایک ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر تھا, تو اس کو جب اس کی حکومت کو ہم ختم کریں گے تو عراقی عوام جو ہے ہمارا بہت ساتھ دیں گے اور ہمیں نجات دہندہ کے طور پر ہمیں تسلیم کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے امریکہ نے حملہ کیا اور جب سے قبضہ کیا عراق پر, تب سے عراقی عوام جو ہیں وہ امریکہ کے شدید مخالف ہیں, اور وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ امریکہ جو ہے وہ عراق میں موجود رہے, امریکی فوجی جو ہیں وہ وہاں موجود رہے. امریکی عوام یہ چاہتے ہیں, امریکی حکام یہ چاہتے ہیں, اور امریکہ کے دینی اور سیاسی حلقے سب کے سب
عراق کے,
یہ عراق کے معاذ چاہتا ہوں, عراق کے سیاسی حلقے اور مذہبی لوگ جو ہیں اور
چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بیرونی افواج واپس جائیں,
جلدی ہو سکے ان کا انخلا ہونا چاہیے, ساری افواج جو ہیں غیر ملکی امریکہ اور اس کے اتحادی کی ساری جو ہیں وہ وہاں سے فوری طور پہ باہر نکلنی چاہیے. تو امریکہ چونکہ گزشتہ 5 سالوں میں اپنا یہ مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے کہ عراق پر وہ پوری طرح سے تسلط کر سکے, کیونکہ عراقی عوام جو ہیں مزاحمت کر رہے ہیں, اور خود امریکی بھی بہت زیادہ مارے جا چکے ہیں, امریکی فوجی تقریباً 4,000 کے قریب تو وہ خود تسلیم کرتے ہیں, امریکی وزارت جنگ پینٹاگون جو ہے وہ خود تسلیم کرتی ہے کہ 4,000 سے زیادہ, جبکہ دوسرے ذرائع کا کہنا ہے کہ 13,000 سے بھی زیادہ امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ فوجی کا جو عراق سے واپس پلٹتے ہیں امریکہ جاتے ہیں,
مختلف قسم کی
بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان میں خودکشیاں کرتے ہیں. تو مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ امریکہ اپنے اس ہدف میں اور مقصد میں ناکام رہا ہے, تو اب اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اس نے. اچھا, اس معاہدے کے سلسلے میں خبر یہ آئی ہے کہ عراق کے بزرگ اور سینئر عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کچھ شرائط پیش کی ہیں.
جی,
وہ شرائط کیا ہیں کچھ آپ بتائیں.
جی بالکل, 4 شرائط انہوں نے پیش کی ہیں. ایک تو یہ کہ قومی اقتدار اعلیٰ عراق کا جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے,
یعنی اول وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے,
مجروح نہیں ہونا چاہیے, محفوظ رہنا چاہیے. اول تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ عراق سے امریکی فوجی اور سارے فوجی باہر نکلنے چاہیے, عراق کو خود مختاری حاصل ہونی چاہیے. لیکن اگر عراقی حکومت مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی چاہتی ہے
تو یہ شرائط پیش کی,
تو یہ شرائط جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ ایسا سمجھوتا ہونا چاہیے کہ جس میں عراقی خود مختاری اور اس کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے. دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ قومی اتحاد جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے, عراقی عوام کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, قومی یکجہتی اور ساری جو ہے وہ پائی جانی چاہیے. تیسرا یہ کہ مذاکرات بھی شفاف ہونے چاہیے, اور یہ سمجھوتا جو ہے وہ بھی شفاف ہونا چاہیے, اور چوتھی ہے کہ یہ سمجھوتا جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پیش کرنا چاہیے,
یعنی پارلیمنٹ پاس کرے,
پارلیمنٹ پاس,
بغیر پارلیمنٹ کی منظوری کے کوئی معاہدہ نہیں ہونا,
نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا. خود آیت اللہ سیستانی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جو امریکہ نے جو پیش کیا ہے اس کو تو جب تک میں زندہ ہوں وہ اس کو منظور نہیں ہونے دوں گا. اور خود عراقی حکام نے بھی, البتہ عراقی حکومت کے ترجمان علی دباغ نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے سمجھوتے پر دستخط نہیں کریں گے جو عراقی خود مختاری پر ضرب لگاتا ہو.
جی جی, اچھا یہ اگرچہ جو امریکہ نے سیکیورٹی معاہدہ جس کی تجویز پیش کی ہے اس کی تفصیلات ابھی سرکاری طور پر سامنے نہیں آئی ہیں، مگر بعض امریکی ذرائع نے کچھ انکشافات کیے ہیں جو باتیں اس معاہدے کے مطابق بتائی ہیں، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ معاہدہ نہ صرف یہ کہ عراق کی خود مختاری، عراق کے اقتدار اعلیٰ اور عراق کی سالمیت کے خلاف ہے، بلکہ یہ عراق کے پڑوسی ملکوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔
جی بالکل، اسی کے پیش نظر
اس معاہدے پر اب تک عراق کے جو عرب پڑوسی ممالک ہیں ان کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے سب جو ہیں وہ دلی طور پہ تو اس کے مخالف ہی ہیں۔
جی
خود شام میں جو عراقی رہتے ہیں انہوں نے بھی، اور دنیا بھر کے میں جو عراقی رہتے ہیں ان کی طرف سے اس معاہدے کے خلاف سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجلس اعلی اسلامی عراق جو ہیں انہوں نے بھی اپنی شرائط رکھی ہیں، جس طرح آیت اللہ سیستانی نے شرائط رکھی ہیں اس معاہدے کے لیے، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے شرائط رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک شرط انہوں نے یہی رکھی ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ بھی اس پر دستخط نہیں کیے جائیں گے جس میں عراق کو دوسرے ہمسایہ ممالک پر حملہ کرنے کے لیے ان کے خلاف جارحیت
استعمال کیا جا سکے،
جی جارحیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔
جی
تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات چونکہ خفیہ طور پہ ہو رہے ہیں، گزشتہ مارچ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور امریکی حکومت یہ چاہتی ہے کہ عراقی حکومت پر دباؤ بڑھا کر خفیہ طور پر ہی اس پر سائن ہو جائیں تاکہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے، چونکہ امریکی حکومت بھی اس بات سے خوف زدہ ہے اور ڈرتی ہے، اور تشویش میں اس کو بھی بہرحال وہ بھی مبتلا ہے کہ اگر اس کے ساری شکیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں تو ایک انقلاب عراق کے اندر آ سکتا ہے، کیونکہ عراقی عوام جو ہیں وہ کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے، چونکہ دو چار شکیں ہی اس کی ابھی تک سامنے آئی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ منظر عام پر آئی ہیں تو پورے عراق میں سارے عراقی عوام جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اس معاہدے کو قبول نہیں کریں گے، سیاستدان اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ عراقی پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے امریکی کانگریس کو اور کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آپ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عراق سے امریکی فوجی جو ہیں باہر نکلیں، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتے اس پر ہم مذاکرات بھی نہیں ہونے دیں گے۔
نہیں تو امریکہ تو یہ معاہدہ کر ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ اس کی فوجیں عراق میں باقی رہیں۔
جی بالکل، یہ اصل میں تضاد ہے دونوں کی طرف سے، اس کا اظہار جو ہے وہ عراقی حکومت نے بھی کیا ہے۔ عراقی حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو سیکیورٹی معاہدہ جو ہے اس کا مسودہ جو تیار کیا ہے وہ اس میں اور چیزیں ہیں، اور جو امریکیوں نے تیار کیا ہے اس میں دوسری چیزیں ہیں، تو عراقی حکومت اور امریکی حکومت کے درمیان بھی ابھی تک جو ہیں وہ اسی معاہدے کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ معاہدہ جو ہے وہ عراقی عوام جو ہیں وہ قبول کرنے دیں گے، خود عراقی حکومت کو۔
نقوی صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چونکہ عراق میں مسلسل امریکی حکومت کو، خاص طور پر بش کا جو ٹولہ ہے اس کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہوا ہے، اور امریکہ کے اندر اس پر بڑی شدید تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ عراق کی جنگ میں اتنا پیسہ خرچ کیا گیا اور اس میں سوائے ذلت رسوائی اور ناکامی کے کچھ نہیں ملا ہے، تو وہ جاتے جاتے یہ معاہدہ کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بہرحال ہم نے عراق سے ایک ایسا معاہدہ کر لیا ہے، اور اس طرح سے وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ عراق میں ہماری پالیسی کامیاب رہی۔
میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اپنا امریکی صدر بوش نے اس طرح کی بہت سی باتیں کی ہیں کہ وہ ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا امریکہ کا کامیاب صدر رہا ہوں اور بڑی میری مقبولیت ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں جب صدام نے، صدام کہہ رہا ہوں کہ جب صدام کے خلاف امریکی صدر بوش اور امریکی حکومت نے جو حملہ کیا تھا، تو حملے کے فوراً بعد چونکہ اس سے پہلے وہ واقعہ پیش آ چکا تھا 11 ستمبر والا واقعہ، تو بہرحال امریکہ کے اندر اس سلسلے میں غم و غصہ اس طرح کے جذبات پائے جاتے تھے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امریکہ نے پہلے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کے بعد عراق پر حملہ کر دیا، تو جیسے ہی عراق پر حملہ کیا گیا تو خود امریکہ کے اندر بش کی مقبولیت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اس کے بعد امریکی صدر نے سمجھا کہ شاید یہ مقبولیت ہے وہ اسی طرح میری برقرار رہے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے زمانہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا، تو امریکی صدر بوش کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ کم سے کم ہوتا گیا، اور یہاں تک یہ بات جو ہے ذرائع ابلاغ میں آئی کہ امریکی صدر بوش جو ہیں وہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے جو یعنی کم مقبولیت والے صدر رہے ہیں ان کی حیثیت
بلکہ منفور ترین
منفور ترین جی جن سے.
اچھا گلشن صاحب, ہمارے پاس وقت چونکہ کم رہ گیا ہے, اس میں انڈیپینڈنٹ آن لائن نے اس کی کچھ شقوں کا انکشاف کیا ہے, اس میں سے ایک شق یہ ہے کہ عراق میں امریکی افواج جو چھاؤنیاں بنائیں گی 50 عدد وہ سب نے, لیکن امریکی فوجیوں کو اور امریکیوں کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہوگا, عراقی قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا, عراقی عدالت میں ان پر مقدمہ نہیں چلے گا, اور مبینہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا انہیں اختیار ہوگا, اور جہاں چاہیں وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں. ان دونوں شقوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پہلی شق پر ظاہر ہے کہ عراقی عوام میں رد عمل ظاہر ہوگا کہ یہ ان کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف ہے, ان کی خود مختاری کے خلاف ہے, ان کے ملک پر مستقل قبضہ کرنے کے مترادف ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پڑوسیوں میں بھی ظاہر ہے اضطراب ہوگا. کیا امریکیوں نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا ہے کہ ان کی یہ پیشکش کیسے قبول ہوگی؟
اسی لیے تو وہ اپنے مذاکرات ہیں وہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ خفیہ طور پر ہی عراقی حکومت سے وہ منظور کروا لیں اور اس سمجھوتے پر دستخط کروا لیں. یقیناً امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ساری شکیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آتی ہیں تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوگا. اس کا اظہار جو ہے خود مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دو چار شقیں جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ جو ہے وہ عراق میں مستقل بنیادوں پر 50 کے قریب فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عراق کی خود مختاری, عراق کی سالمیت اور عراق کے اقتدار اعلیٰ کے منافی ہیں, اور انہی شکوں کے پیش نظر عراق کے عوام اور عراقی مرجعیت اور عراق کے سیاسی گروہ اور حکام جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے زحمت کی, تشریف لائے. ناظرین, آپ نے گلشن عباس نقوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اس میں دو رائے نہیں کہ امریکہ کا مجوزہ سیکیورٹی معاہدہ نہ عراق کے حق میں ہے, نہ عراقی عوام کے حق میں ہے, اور نہ ہی اس سے عراقی جمہوریت یا عراق کے اقتدار اعلیٰ محفوظ رہ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا مجوزہ سیکیورٹی معاہدہ پورے خطے کے امن و امان کے لیے بھی انتہائی خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے, اور جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کہا ہے اور دیگر علماء نے انتباہ دیا ہے, عراقی حکومت کو یہ معاہدہ کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اس نے ایسا کیا تو عراقی عوام کی حمایت کھو بیٹھے گی اور پھر اقتدار میں رہنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.